سو خداوند کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. سو ہم بات کر رہے ہیں اپنے خدا کے اس پاک کلام میں سے, اور آج ہم سیکھیں گے کہ پالوس رسول جب وہ قید کی حالت میں تھا اس نے یہ باتیں لکھیں تاکہ آج کے دن ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں. سو جیسے بائبل مقدس میں آیا ہے, درستگی سے خدا کے کلام کو کام میں لانا. بہت دفعہ جب بائبل مقدس کی تعلیم دی جاتی ہے تو بہت سے ایسے حصے ہیں جو صرف خاص الخاص بنی اسرائیل قوم کے لیے لکھے گئے ہیں, جس میں مثال کے طور پر ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو لے اور جا کر پہاڑ پر میرے لیے قربان کر. سو آج یہ کلام ہماری زندگی میں پورا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بیٹے کو لیں اور جائیں اور یروشلم میں اس پہاڑ پر گزرانے. وہ اس وقت صرف اور صرف ابراہیم کے لیے خدا کا کلام تھا. اس لیے نئے عہد نامہ میں جب ہم اناجیل کو دیکھتے ہیں, سو متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں, تو وہ خاص الخاص یسوع مسیح کو بیان کرتی ہے بادشاہ کے طور پر. کس کے طور پر؟ بادشاہ کے طور پر, کہ یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے, مسیح ہے جو آنے والا ہے, اس کے بارے میں بیان کرتی ہے. اور متی رسول خاص الخاص یہودیوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ وہی مسیح ہے جو آنے والا تھا, یہ وہی مسیح ہے جس کے بارے میں 350 نبوت سے زیادہ نبوتیں کی گئی ہیں. اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا کہہ رہی ہے. سو جب ہم پالوس رسول کو دیکھتے ہیں تو پالوس رسول یہ خط کس کو لکھتا ہے؟ کلیسیا کو. کس کو؟ کلیسیا کو, افسس کی کلیسیا کو, یعنی کہ افسیوں کے شہر میں رہنے والے اس تمام لوگوں کو جو اس شہر میں رہتے تھے. لیکن لفظ کیا لکھا ہے؟ مقدسین. کیا لکھا ہے؟ مقدسین. مقدسین کے بارے میں آپ سب کو پتا ہوگا, مقدسین کس کو کہتے ہیں؟ کس کو جی؟ راز بازوں کو, مقدس لوگوں کو, علیحدہ کیے ہوئے لوگوں کو, پاک ٹھہرائے ہوئے لوگوں کو, جن کی تصدیق ہو گئی ہو یا کسی کو مخصوص کر کے علیحدہ کیا گیا ہو, انہیں مقدسین کہا جاتا ہے. سو ہم میں سے ہر ایک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث کیا ہے؟ مقدسین ٹھہرایا گیا ہے, پاک ٹھہرایا گیا ہے. سو اس لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ تم سب کیا ہو؟ مقدسین ہو, پاک لوگ ہو, برگزیدہ لوگ ہو, ایسی قوم جو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو, ایسی قوم جو بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. لیکن بہت دفعہ ہم بھول جاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا نا, ہم بھول جاتے ہیں, ہم بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی بجائے بہت دفعہ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم بہت غریب ہیں, ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ انجان ہیں خدا سے. سو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس جڑ کو دیکھا جائے کہ جو جڑ ہے, جس کا کام ہے, جس شخصیت کے بارے میں آج سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ وہ شخصیت ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی تاثیریں ہمیں گمراہ کرتی ہیں. سو ہر ایک جنگ لڑنے والے کو جاننا چاہیے کہ اس کے دشمن کی حدود کہاں پر ہے اور اس کے پاس کیا کچھ ہے, کون سی طاقت ہے. سو ہم سب بھی مسیحی ہیں, اس لیے ہمیں اپنے ہتھیاروں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سے ہتھیار, کون سی قوت, کون سی طاقت دی گئی ہے. سو افسیوں 2 اس کی دوسری آیت. آج میں چاہتا ہوں اس شخصیت کے بارے میں ہم جانیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا تھا کہ ہم سب اس کی روشوں پر چلتے تھے. उसके कहने कार पर चलते थे। सो दूसरी आयत में यू लिखा है, मैं आपके लिए पहली आयत से ही पढ़ूंगा ताकि तलक ना टूटे। इफ़सियों 2:2 उसकी पहली आयत से, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जिंदा किया, ये पौलुस रसूल वो हालत बयान कर रहा है ईमानदारों की ईमान लाने से पहले, कि तुम ईमान लाने से पहले क्या थे, खुदा से दूर थे, खुदा से जुदा थे, खुदा से तुम्हारी दुश्मनी थी। रोमियों 5:5 इसके बारे में बयान करता है कि हालांकि हम खुदा के दुश्मन ही थे, लेकिन खुदा ने अपना रहम और तरस जाहिर किया और अपने बेटे को भेजा ताकि हमारी उससे सुलह हो जाए। और दूसरी आयत, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रफ्श पर चलते थे। हमने देखा था कि दुनिया की रफ्शें क्या हैं, दुनिया की बातें क्या हैं, दुनिया के काम क्या हैं, दुनिया का सोचने का तरीका कार क्या है, दुनिया का जिंदगी बसर करने का तरीका कार क्या है, जिसमें बहुत सी सोचें नजरियात इस दुनिया में पाए जाते हैं। पालूस के दौर में 2 फिरके थे जो ऐसा अकीदा रखते थे जो हमें इमाल 17:7 में उनका जिक्र मिलता है। वो उस वक्त के फिलोसोफर यानी के इल्म रखने वाले लोग, ऐसे लोग जो इल्मदान थे, जो उस वक्त लफ्जों की छान बीन और तारीख से और बहुत सी दूसरी बातों से वाकफ थे। सो उनसे जब उसका वास्ता पड़ा तो उन 2 फिरकों का ये नजरिया था जो दुनियावी थे कि जिंदगी के बाद कुछ भी नहीं, इसलिए जितनी नेकी हो सकती है कर लो। और दूसरे जो फिरके से उसका जो नजरिया था वो ये था कि आज हम जितना खा पी सकते हैं इसलिए खा लें, क्योंकि बाद में जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, और जो कुछ हम साथ यहां पर बनाएंगे वही साथ लेकर अगले जन्म में पैदा होंगे। सो दुनिया के तरीकाकार, दुनिया की रफ्श क्या है, वो है शैतानी, वो दुनियावी, वो नफसानी है। सो हमने इस पर सीखा था कि जिसमें हम सब पेशतर दुनिया की रफ्श पर चलते थे, दुनिया जैसे बनना, दुनिया के हम शक्ल बनना, जिसके बारे में पालूस बार बार कहता है, इल्तमास करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, मिन्नत करता हूं, मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि तुम खुदा की रहमतों को ना भूलो और इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो। सो आज मैं चाहता हूं दूसरी आयत के दूसरे हिस्सा पर गौर करें, और हवा की अमलदारी के हाकम, और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। आज मैं चाहता हूं कि इस हवा की अमलदारी के हाकम के बारे में जानें कि यह हाकम कौन है, इससे हमारा क्या तल्लक है, ये क्या चाहता है, ये कौन है, क्यों इसे हवा की अमलदारी का हाकम कहा गया है। यहां पर जो लफ्ज हवा का इस्तेमाल किया गया है इससे मुराद है कि फिजा, आसमान पहला और दूसरा आसमान, हवा की अमलदारी का हाकम यानी कि उसमें जो भी काम काज होता है उसका उसे हाकम बनाया गया है, हवा की अमलदारी का हाकम। और ये लफ्ज आसमान का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में और फिजा जिसे कहा गया है। तो मेरे साथ इस बात को वाजिया करने के लिए कि ये हाकम कौन है, ये है अबलीस। कौन है? अबलीस, जिसके बारे में 20 दफा जिक्र आया है पुराने अहदनामा में, 20 दफा जिक्र आया है पुराने अहदनामा में, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से हवाला जात है। जब हम तवारीख की किताब को देखते हैं तो ये वही अबलीस शैतान है जिसने दाऊद को बहकाया और उसने बनी इसराइल कौम का शमार किया, उनके क्या किए, उनके तमाम गांव में गया और अबलीस के बहकावे में आकर दाऊद ने क्या किया, इसराइलियों को मारा। بنی اسرائیل قوم کو مارا اور خدا سے ناراض ہوا، اور خدا نے اس پر تین آفتوں کا چناؤ کیا کہ جہاں تو آسمانی ہو، جہاں پھر دنیاوی ہو، اور جہاں پھر دشمن تجھ پر تین دن تک وار کریں۔ سو یہ وہ ابلیس ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں چھٹا باب، افسیوں چھٹا باب، اس کی ہم جب دسویں آیت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر پالوس رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا ایک مخالف ہے، وہ زوراور ہے، اسے زور دیا گیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے ناواقف رہو۔ پالوس رسول یہ سب کچھ اس لیے لکھ رہا ہے افسیوں کے خط میں کہ ہم ایماندار اس سے ناواقف نہ رہیں، اسے جانیں، اس کی سیاست کو، اس کی حکمت عملی کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کے نقلی اور بہکانے والے ان پھندوں کو۔ اس لیے کہتا ہے دسویں آیت میں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہو، مضبوط ہو، مضبوط بنو، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ صرف اور صرف غرض کیا ہے، سبب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ خداوند میں، کوئی اور طاقت نہیں۔ اگر ابلیس سے ہم لڑنا چاہتے ہیں، اگر ابلیس کے جھوٹوں پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو صرف خداوند کے وسیلہ سے۔ کوئی ایسی اور کتاب نہیں لکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم جان سکیں کہ خدا کون ہے، اور کوئی ایسا اور ذریعہ نہیں جس کے وسیلہ سے ہم جان سکیں کہ ہمارا مخالف کون ہے۔ سو غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ آپ سب سپاہی ہیں، جیسے پاکستان آرمی کی فوج ہے، ویسے ہی مسیحی فوج، جسے مسیحی جنگجو کہا گیا ہے، مسیحی سورما کہا گیا ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ وہ منصوبے کرتا ہے، اس کی حکمت عملی ہے، وہ یسوع مسیح کا ہم شکل بنتا ہے، شاعربانی کی رسم کو جو ہم کرتے ہیں وہ اس کی نقل کرتا ہے، وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے بارہویں آیت میں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ آسمانی مقاموں میں، یہاں پر یہ بھی پالوس لکھ سکتا تھا جو آسمانی مقام پر ہے، لکھا ہے آسمانی مقاموں پر، آسمانی مقاموں میں ہیں۔ سو ابلیس دنیا میں چلتا پھرتا ہے، ابلیس کے جو اڈے ہیں، جو اس کی تصویروں کے رہنے کی جگہ ہے، جو ابھی تک قید میں نہیں پھینکی گئی، وہ ہمارے ارد گرد ہے، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، اور آسمانی مقاموں پر، جسے پہلا اور دوسرا آسمان کہا گیا ہے۔ تیسرے آسمان تک صرف اور صرف ابلیس کو ہی جانے کا، کہتے ہیں کہ ابھی تک موقع ہے، اور کوئی بدرو وہاں پر نہیں جا سکتی۔ سو پہلے اور دوسرے آسمان کے بارے میں پالوس بات کرتا ہے کہ ہوا کی عملداری کا حاکم، یہ حاکم کون ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے، جھوٹا ہے، جسے اس دنیا کا خدا بھی کہا گیا ہے عارضی طور پر، جسے مخالف بھی کہا گیا ہے، جسے لعنت کرنے والا یا نازش کرنے والا بھی بائبل مقدس میں کہا گیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ سو ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں، چاچے چاچے کی لڑائی نہیں ہے، یہ روحانی جنگ ہے، یہ روحانی لڑائی ہے جو خون اور گوشت سے ہے۔ سو خون اور گوشت سے ہے، اور اس لیے پالوس کہتا ہے پھر، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو، اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بہت سے حوالہ جاتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں چار باب اس کی چار آیت، دنیا کا خدا افسیوں چھ باب اس کی دسویں آیت سے اٹھارہویں آیت تک، یہ ابلیس کے بارے میں ہے کہ وہ مخالف ہے، مکاشفہ نو باب اس کی بارہویں آیت آسمان سے گرایا ہوا اژدہا اور پھر متی کی انجیل میں اسے جھوٹا کہا گیا ہے پھر یوحنا کی انجیل اس کا آٹھ باپ اس کی چتالیسویں آیت میں جھوٹ کا باپ کہا گیا ہے پھر اس کے بعد متی تیرہ باپ میں اسے سازش کرنے والا جھوٹا اور فریبی کہا گیا ہے اور پھر پرانے نامہ میں بہت سے اور سے حوالہ جات ہیں اس لیے ہمیں متحد رہنے کی ضرورت ہے اور پھر پہلے پترس میں اسے کیا کہا گیا ہے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے سو یہ وہ ہے شرارت کی فوجوں کا حاکم جو ہوا کی عملداری کا حاکم ہے یعنی جسے کہا گیا ہے نافرمانوں کے فرزندوں میں تاثیر کرنے والی روح نافرمانی کے فرزند وہ ہیں جن میں فرشتے ہیں جنہوں نے نافرمانی کی نافرمانی کے وہ تمام فرزند ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا جنہوں نے یسوع مسیح کو نہ کہا اور نجات دہندہ قبول نہیں کیا ان میں تاثیر کرتی ہے ان میں کام کرتا ہے ابلیس کی روح ابلیس انسان خاص کر ایمانداروں کے اندر نہیں گھس سکتا ایمانداروں کے اندر گھس نہیں سکتا اور نہ ہی اسے یہ اختیار ہے کیونکہ ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی خدا سے ایوب کے بارے میں نہ کہتا ایوب ایماندار تھا ایوب ایماندار تھا اور ایوب کو کچھ زر پہنچانے سے پہلے اس نے خدا سے پوچھا اور بائبل یعقوب کے پوری کتاب میں بیان کرتی ہے کہ ابلیس کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ ابلیس اس کے اندر کام کرتا تھا اس کے ارد گرد اس لیے جتنے بھی اس زمین پر ایماندار ہیں ابلیس ان میں اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے پہلا کرنتھیوں تین باب اس کی انیسویں آیت پہلا کرن تین باب سولہ آیت پہلا کرنتھیوں چھٹا باب انیس اور بیسویں آیت کیا بیان کرتی ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں سو یہاں پر خدا ہے وہاں پر ابلیس جگہ بنانے نہیں سکتا بنا نہیں سکتا کیونکہ ہم روح القدس سے کیا کیے گئے ہیں مہر کیے گئے ہیں اس لیے بہت دفعہ ابلیس کے جھوٹوں میں آ کر ایماندار کہہ دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس پر بدروح کا سایہ ہے یاد رکھیں اگر کوئی ایماندار ہے تو اس پر بدروح قبضہ نہیں کر سکتی اس پر بدروح قبضہ نہیں کر سکتی اگر ایسا ہے تو جہاں پھر وہ ایماندار نہیں یعنی کہ اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا یہ ہرگز نہیں کہ کوئی مسیحی گھر میں پیدا ہوا تو وہ مسیحی ہے اگر میرے بچے پیدا ہوں گے تو وہ مسیحی پیدا نہیں ہوں گے مجھے ان کی ذمہ داری لینی ہوگی کہ ان کو یسوع مسیح کے بارے میں بتاؤں تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یسوع مسیح ان کا نجات دہندہ ہے تاکہ یسوع مسیح کا وہ فیصلہ کریں کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے اس لیے یسوع مسیح کے ماننے والوں پر ابلیس کی کوئی بھی تاثیر اور روح قبضہ نہیں کر سکتی اس لیے اس ذہن کو اس بات کو ذہن میں سے نکال دے کیونکہ بہت سے خدا ہی کے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ابلیس ایمانداروں میں گھس سکتا ہے لیکن مجھے ایک بھی حوالہ نہیں ملتا پوری بائبل میں جہاں پر کہا گیا ہو کہ یسوع پر ایمان لایا اور اس پر ابلیس نے قبضہ کر لیا کہیں پر بھی ایک حوالہ نہیں ملتا 13,700 کم سے کم 21 آیتیں ہیں یہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ ابلیس ایمانداروں کے اندر گھسا ہو سو اس لیے ہمیں ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی جو کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے اس کی بات نہیں بلکہ خدا کی بات سننے کی ضرورت ہے سو ہم خدا کے حضور جھکیں